السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
داعش کے پاکستان میں منظم ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. تنظیم کے 309 افراد گرفتار. پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستانی ٹیلی ویژن چینل مقررہ حد سے زیادہ وقت کے لیے بھارتی پروگرام نشر کرنا بند کر دیں. الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے کا انتباہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور امریکہ بھارت اور افغانستان کے مجوزہ مذاکراتی گروپ کی تشکیل کی ضرورت سے آگاہ نہیں ہیں، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترکی نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے کرد جنگجوؤں کے ساتھ عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. اور گیبون کے دارالحکومت لیبریول میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، جہاں صدر علی بونگو نے بدھ کے روز انتخابات میں فتح حاصل کی تھی، لیکن نقادوں نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے. جھڑپوں میں 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اور برازیل کے نئے صدر شمل تیمر نے حلف اٹھا لیا ہے. اس سے پہلے ڈیلما روزیف کے خلاف سینٹ میں مواخذے کی تحریک منظور کر لی گئی. اور امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ترکی میں تقریباً 1 ماہ قبل ایک امریکی صحافی کو گرفتار کیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ داعش کی پاکستان میں خود کو منظم کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف باجوا نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں 300 سے زیادہ لوگوں کو پکڑا گیا، جن میں غیر ملکی بھی شامل تھے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں شدت پسند گروہ کی موجودگی سے متعلق حالیہ برسوں میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، تاہم اس بارے میں پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل آصف باجوا نے پہلی مرتبہ کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم نے پاکستان میں منظم ہونے کی کوشش کی لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل آصف باجوا نے جمعرات کو راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ داعش کے پاکستان میں سربراہ سمیت اس تنظیم سے وابستہ 309 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں.
ٹوٹل اپریہنشنز 309 ہوئیں پوری آرگنائزیشن کی. اس میں 25 فارنرز تھے، جس میں افغانز بھی تھے اور کچھ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی تھے، سیریا اینڈ عراق. اور 157 اس میں فری لانس چھوٹے چھوٹے گروپ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کریمنل، لوکل ٹیررسٹ، اس طرح کے گروپس بھی ان کو شامل کیا، جہاں پر کوئی بھی ٹریس ملا. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جو گریفیٹے والے لوگ پکڑے گئے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو 1000-1000 روپیہ دے کے ان سے وال چاکنگ کرائی گئی، اور ان کی ٹوٹل موٹیویشن صرف وہ 1000 روپیز تھی. اس کے علاوہ ان کی کوئی موٹیویشن نہیں تھی.
فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کچھ افراد نے از خود سیکیورٹی فورسز سے رابطہ کر کے بتایا کہ داعش نے انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی ہے. لیفٹیننٹ جنرل آصف باجوا کا کہنا تھا کہ داعش کے پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے.
ان کے جتنے لوگ تھے، جو کور تھا 20 سے 25 لوگوں کا، ٹوٹل کور گروپ ان کا، آن بوتھ سائڈز، حارث، قتیبہ حارث اینڈ قتیبہ مباشر ملا کے، ہم نے ان تمام کو سوائے ایک ان کے جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے، آئی ایم شیور ہی از ناٹ ان پاکستان، اس کے علاوہ یہ جتنے لوگ ہیں، حافظ عمر ان کا کمانڈر تھا پاکستان میں.
فوج کے ترجمان کے مطابق داعش کا کمانڈر حافظ عمر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 15 اہلکاروں کو مارنے کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں میڈیا ہاؤسز پر حملوں میں ملوث تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مختلف میڈیا ہاؤسز کے دفاتر پر بھی دستی بم پھینکے، اور اب یہ پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے.
یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر کریکرز بھی پھینکے، گرینیڈ پھینکے، اور یہی لوگ تھے جو میں نے آپ کو باقی کے گریفیٹی وغیرہ کے واقعات بتائے، وہ پورے کا پورا نیٹ ورک اس میں پکڑا گیا.
فوج کے ترجمان نے کہا کہ داعش کے پکڑے گئے افراد سے تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سمیت حساس سفارتی علاقے میں بھی حملہ کرنا چاہتے تھے.
اس کے علاوہ جو ان سے پلانز نکلے، اس میں یہ فورن آفس کے اوپر ڈپلومیٹک انکلیو میں اسلام آباد ایئرپورٹ اور کچھ میڈیا کی پرسنالٹیز، کچھ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، کچھ پرومیننٹ پرسنالٹیز آف سول سوسائٹی جو ہمارے آئیکونز ہیں، ان کو یہ ٹارگیٹ کرنے کا پلان کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اینڈ آرمڈ فورسز کے آفیسرز، سولجرز کو بھی ٹارگیٹ کرنے کا ان کا پلان تھا۔
واضح ہے کہ افغانستان میں داعش کے مارے جانے والے کمانڈر حافظ سعید کا تعلق بھی پاکستان سے تھا، اور وہ داعش میں شمولیت سے قبل پاکستانی طالبان کا حصہ تھا۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے گزشتہ ماہ ہی تصدیق کی تھی کہ حافظ سعید 26 جولائی کو افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے ضلع ایچن میں ہونے والی فضائی کارروائی میں ہلاک ہوا تھا۔ داعش نے افغانستان کے مشرقی علاقے میں قدم جماتے ہوئے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کیا تھا، جہاں انہیں سیکیورٹی فورسز کے علاوہ طالبان کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ پڑوسی ملک افغانستان میں داعش کی موجودگی ان کے ملک کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کے بارے میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ملک بھر میں تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کو بھی مؤثر بنایا جا رہا ہے تاکہ داعش سمیت کسی بھی طرح کے دہشت گرد نہ تو پاکستان میں داخل ہو سکیں اور نہ ہی پاکستانی علاقے سے عسکریت پسند افغانستان جا سکیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ، بھارت اور افغانستان کے سفری خطابوں کے اعلان پر اپنے رد عمل میں پاکستان نے کہا ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی ضرورت، مقصد اور انتظام کیا ہے اور وہ اس سے کیا حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پرعزم ہے، اور افغانستان کا امن پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے امریکہ، بھارت اور افغانستان کی شمولیت سے ایک نئے مجوزہ مذاکراتی گروپ پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس کی تشکیل کی ضرورت سے آگاہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے رواں ہفتے دورہ بھارت کے دوران نئی دہلی میں اس سہ فریقی گروپ کی تشکیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے نمائندے ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں بات چیت کریں گے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں قیام امن کی حمایت کے عزم پر قائم ہے اور اس کے لیے چار فریقی گروپ کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکی وزیر خارجہ کے بیان سے آگاہ ہے لیکن اس کے مندرجات سے واقف نہیں۔
We are not sure as to what is need for it, what this proposed arrangement hopes to achieve. What would be its parameters and modalities?
نفیس زکریہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سہ فریقی گروپ کی کیا ضرورت ہے، اس مجوزہ گروپ سے کیا حاصل کرنے کی توقع ہے، اس کا دائرہ کار اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ جہاں تک افغانستان میں امن کا تعلق ہے تو میں یہ دہراتا چلوں کہ افغانستان میں امن پاکستان اور خطے میں امن کے مفاد میں ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان افغانوں کی زیر قیادت اور ان کی شمولیت سے امن عمل کی حمایت کے عزم پر قائم ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کے عمل کو بحال کرنے کے لیے گزشتہ دسمبر میں اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کی شمولیت سے چار فریقی گروپ تشکیل دیا گیا تھا جس کے متعدد اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن مصالحتی عمل کا سلسلہ بحال نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے نئی دہلی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ مجوزہ سہ فریقی گروپ کی تشکیل سے پاکستان خود کو بحیثیت ملک تنہا تصور نہیں کرے گا۔ بھارت نے افغانستان میں قابل ذکر سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور وہاں بحالی و تعمیر نو کے کاموں میں بھی اس کا خاصا عمل دخل ہے۔ پاکستان یہ الزام عائد کرتا ہے کہ بھارت اسے غیر مستحکم کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتا ہے، لیکن نئی دہلی ان دعووں کو مسترد کر چکا ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور بھارت کے درمیان مختلف شعبوں کے علاوہ دفاعی شعبے میں تعاون بھی فروغ پایا ہے، اور رواں ہفتے ہی دونوں ملکوں نے ایک لاجسٹک ایکسچینج نامی معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت امریکی اور بھارتی افواج مرمت اور سامان رسد کی ترسیل کے لیے ایک دوسرے کے فوجی اڈے استعمال کر سکیں گی۔ اس معاہدے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریہ نے کہا کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں اسٹریٹجک توازن میں بگاڑ کا باعث نہ بنے۔
It is an agreement between two sovereign countries. We hope it would contribute to the peace and stability in the region. پاکستان وڈ لائک۔
ترجمان کہتے ہیں کہ یہ دو خود مختار ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ خطے میں امن و استحکام میں کردار ادا کرے گا۔ پاکستان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس طرح کے معاملات سے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک عدم توازن اور اسلحے کی دوڑ شروع نہ ہو۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ اسلام آباد.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے آج بلوچستان کے ساحلی قصبے گوادر میں پانچ بڑے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ ان سے علاقے میں خوشحالی آئے گی اور روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوں گے. یہ منصوبے پاک چین اقتصادی راہداری کا حصہ ہیں جس سے چین کو بحیرہ عرب تک زمینی راستہ مل جائے گا. کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں امن بحال ہو رہا ہے, جس کی بدولت ساحلی شہر گوادر میں اربوں روپے کے مختلف منصوبے لگائے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بات جمعرات کو گوادر میں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے سلسلے میں آزاد تجارتی زون سمیت پانچ مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اربوں ڈالر کے اقتصادی راہداری منصوبے میں گوادر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس شہر کو سڑکوں اور ریلوے کے نظام کے ذریعے چین کے شہر کاشغر سے ملایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ راہداری منصوبے کی وجہ سے گوادر میں ملازمت کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے اور یہاں کے باسیوں کو ترقی میں شامل ہونے کا موقع ملے گا. ان کے بقول انہیں جلد وہ دن نظر آ رہے ہیں جب ٹریفک چین سے گوادر اور گوادر سے چین کے لیے چلے گی. ملک میں امن و امان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے نیٹورک کا کلا کما کر دیا گیا ہے اور جلد ہی ان کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا.
جب چور بھاگتا ہے نا تو بھاگتے بھاگتے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو جو آخری جو سانسیں لے رہی ہوتی ہے, جو ایک کوئی چیز کوئی مرض یا کوئی مرض تو نہیں, کوئی دہشت گردی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو جاتے جاتے وہ اپنا تھوڑا بہت یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ابھی بھی میرے اندر کچھ جان ہے, لیکن عام طور پہ وہ جان ہوتی نہیں ہے, وہ صرف ایک وہ جعلی قسم کا ڈرامہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ بڑا ایک جو مارکا ہے اس کو ہم نے عبور کیا ہے, اب اس کی دم رہ گئی ہے جو انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی.
چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کی طرف سے مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور ان کی اکثریت گوادر کی بندرگاہ کا مکمل کنٹرول صوبائی حکومت کے حوالے کرنے اور اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے مطالبات بھی شامل ہیں. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے میں کسی بھی صوبے کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا اور پورے ملک کے عوام اس سے یکساں مستفید ہوں گے. ادھر مغربی روٹ پر جلد کام شروع کروانے کے مطالبے کو لے کر جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ نے یوب سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کیا اور گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صوبے لوگر میں ضلع انتظامیہ کے ایک دفتر پر حملے کے نتیجے میں 6 طالبان جنگجوؤں سمیت 8 افراد مارے گئے ہیں. لوگر میں صوبائی حکام کے مطابق طالبان نے جمعرات کو طلوع آفتاب سے قبل چارخ ضلع میں انتظامیہ کے ایک صدر دفتر کو بارود سے بھری گاڑی سے نشانہ بنایا, جس کے بعد دیگر شدت پسندوں نے خود کار ہتھیاروں سے حملہ کیا. اطلاعات کے مطابق کار بم دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی گونج پورے علاقے میں محسوس کی گئی. حکام کے مطابق لڑائی میں 6 طالبان کو ہلاک کر دیا گیا. صوبائی عہدیداروں کے مطابق 2 گھنٹوں تک جاری رہنے والی لڑائی میں ایک افغان سیکیورٹی افسر زخمی ہوا, جبکہ کار بم دھماکے میں 2 افراد مارے گئے. طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں ضلع گورنر اور 41 پولیس افسر مارے گئے ہیں. یاد رہے کہ جنگجو عموماً ایسے حملوں میں سرکاری فورسز کو پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. سینئر صحافی, مصنف اور انگریزی روزنامہ میں پاکستان آبزرور کے مدیر اعلی زاہد ملک طویل علالت کے بعد جمعرات کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 78 برس تھی. مرحوم ایک درجن سے زائد کتابوں اور 2000 کے لگ بھگ مقالوں کے مصنف تھے اور حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں سن 2011 میں صحافت میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ستارہ امتیاز سے نوازا جا چکا تھا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ترکی نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے کرد جنگجوؤں کے ساتھ عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ شمالی شام میں اس وقت تک اپنی فوجی کاروائیاں بند نہیں کرے گا جب تک تمام سیکیورٹی خطرات کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ امریکہ نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ کرد جنگجوؤں کے خلاف برسر پیکار ہونے کے بجائے اپنی توجہ داعش کے خلاف لڑائی پر مرکوز رکھے، تاہم ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ایک ترجمان نے کہا کہ عارضی جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ان کو نشانہ بناتے رہیں گے جب تک وہ دریائے فرات کی مشرق کی طرف پسپائی اختیار نہیں کرتے۔ اگرچہ ترکی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس نے کردوں کے ساتھ عارضی جنگ بندی سمجھوتے پر اتفاق کیا، تاہم بدھ تیسرا دن تھا جب دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی کی کوئی اطلاعات نہیں ملی، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے دونوں حلیفوں نے کم از کم وقتی طور پر لڑائی روکنے کے مطالبات پر توجہ دی ہے۔ ترکی نے گزشتہ ہفتے داعش کے عسکریت پسندوں اور امریکہ کے حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائی کی تھی۔ ترکی کی حکومت کا ماننا ہے کہ ان کرد جنگجوؤں کے ترکی کے اندر سرگرم کردستان ورکرز پارٹی کے عسکریت پسندوں سے روابط ہیں۔ ترکی کی فورسز اور کردوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے شام کی پہلے سے پیچیدہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، جہاں شامی حکومت کو ایران، روس اور لبنان کی حزب اللہ ملیشیا کی حمایت حاصل ہے، جبکہ مغربی ممالک شامی باغیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ترکی میں تقریباً 1 ماہ قبل ایک امریکی صحافی کو گرفتار کیا گیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ لنڈی سنیل کو ترکی کے صوبے ہتیہ میں رکھا گیا، جو شامی سرحد کے قریب ادلب اور حلب کے شہروں کے قریب واقع ہے۔ جان کربی کے مطابق صحافی لنڈ سے شام سے ترکی میں داخل ہوئیں اور انہیں ملٹری زون کے خلاف ورزی پر پکڑا گیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ لنڈ سی شام میں کیوں گئیں۔ واضح رہے کہ 8 اگست کو ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناتولیا نے صوبے ہتیہ کے گورنر کے حوالے سے کہا تھا کہ لنڈ سی کو غیر قانونی طور پر ترکی میں داخل ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ ترک صوبے کے گورنر کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ جاسوس ہیں یا نہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کی طرف سے مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر میں تیزی لانے کے ایک توسیعی منصوبے پر اسے تنبیہ کی ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی سطح پر بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے بدھ کو کہا کہ بستیاں بسانے کے کام میں قابل ذکر توسیع دو ریاستی حل کے قابل عمل ہونے سے متعلق ایک بڑھتا ہوا سنجیدہ خطرہ ہے۔ اسرائیل کی ایک نیوز ویب سائٹ اور بستیاں بسانے کے عمل پر نظر رکھنے والے ایک گروپ پریس ناؤ کے مطابق اسرائیلی فوج کی ایک منصوبہ بندی کمیٹی کی طرف سے حال ہی میں منظور ہونے والے ایک منصوبے کا انکشاف کیا گیا ہے، جس کے تحت 463 رہائشی یونٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ داعش کے لڑاکا شام اور عراق بھر کے شہروں اور قصبوں سے نکلنے کی راہ اپنا رہے ہیں، تاہم پیچھے وہ خون ریزی کی داستانیں چھوڑ رہے ہیں جس بنا پر مقامی معیشتوں کو بہت نقصان پہنچا ہے اور لوگ تباہ حال اور صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے نے اس ہفتے ایک قصبے کا دورہ کیا جو گزشتہ ہفتے تک داعش کے زیر قبضہ تھا، جب عراقی افواج نے جنگجوؤں کو دھکیل دیا۔ تیل سے مالا مال القرہ کا قصبہ موصل کے جنوب میں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں 2 برس سے زیادہ عرصے تک داعش کی عملداری رہی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ داعش کے شدت پسندوں نے شکست سے پہلے یہ بات یقینی بنائی کہ القرہ کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کیا جائے، گھروں کو جزوی طور پر مکمل طور پر تباہ کیا جائے، تیل کے کنوؤں کو نظر آتش کیا گیا جس سے معیشت اور ماحول کو نقصان پہنچا۔ داعش نے تیل کے کم از کم 10 کنوؤں کو آگ لگا دی۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما جمعرات کے روز سمندری حیات کے لیے بنائے گئے دنیا کے سب سے بڑے محفوظ مقام کا جائزہ لیں گے. ایک ہفتے پہلے انہوں نے جزائر ہوائی کے شمال مغرب میں اسی محفوظ مقام کی وسیع پیمانے پر توسیع کے منصوبے پر دستخط کیے تھے. اس بارے میں جیف کسٹر کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
صدر اوباما نے پاپا ہانو موکو اکیا مرین نیشنل مونومنٹ کا دورہ کرنے سے پہلے بحر الکاہل کے خطے میں واقع ممالک کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آبی حیات کو محفوظ رکھنا ان کی حکومتی ترجیحات کا ایک اہم حصہ رہا ہے. بدھ کی شب صدر اوباما نے عالمی موسمیاتی تغیر پر بحث کی اہمیت پر بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک اس خطرے سے محفوظ نہیں ہے اور یہ کہ دنیا کے تمام ممالک کو مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. صدر اوباما کے الفاظ:
Few people understand, I think, the stakes better than our Pacific Island leaders, because they're seeing already the impact. Rising temperatures and sea levels pose an existential threat.
میرے خیال میں بحر الکاہل کے رہنماؤں سے بہتر کم ہی لوگ اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی اس کے اثرات دیکھ چکے ہیں. درجہ حرارت اور سمندر کی سطح میں اضافے سے آپ کے ملکوں کو شدید خطرہ لاحق ہے, اور ایسے میں جب امریکی کانگریس کے ممبرز اس وقت بھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ آیا موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے یا نہیں, آپ میں سے بہت سے رہنما اپنے لوگوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. سمندری حیات کی پناہ گاہوں کو صدر اوباما نے ایک مقدس جگہ قرار دیا جس کو ان کے بقول محفوظ بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ان جگہوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جائے گا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس علاقے کا رقبہ 3,62,000 اسکوئر کلومیٹرز ہے, جہاں 7,000 سے زیادہ سمندری مخلوق کی قسمیں پائی جاتی ہیں. اس دورے کے بعد صدر اوباما G20 سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے چین جائیں گے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گیبون کے دارالحکومت لبریویل میں جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں, جہاں صدر علی بونگو نے بدھ کے روز انتخابات میں فتح حاصل کی تھی, لیکن نقادوں نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے. احتجاجی مظاہرین نے قومی اسمبلی کی عمارت کو آگ لگا دی اور صدر علی بونگو کے خلاف نعرے لگائے. اپوزیشن لیڈر جین پنگ نے کہا کہ گیبون سیکیورٹی فورسز نے ان کی جماعت کے صدر دفتر پر جمعرات کے روز دھاوا بول دیا اور دو افراد کو مار ڈالا جبکہ 19 زخمی ہوئے. حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ان افراد کی تلاش میں اپوزیشن کے دفتر پر چڑھائی کی جنہوں نے پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگائی تھی. پنگ نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ہفتے کے روز کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی اور وہ آئینی عدالت میں اپیل کریں گے. ایک احتجاجی نے کہا کہ ان کے زخم ان کی کوششوں کو کمزور نہیں کریں گے. اس احتجاجی شخص میرلین کا کہنا تھا: فرانسیسی زبان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی بونگو کے مزید 7 سال برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کل سڑکوں پر آئیں گے, چاہے وہ ہمیں گولیوں سے بھون ڈالیں. یہ تھے ایک احتجاجی شخص کے الفاظ. اخباری اطلاعات کے مطابق 3 افراد بظاہر سیکیورٹی فورسز کی گولیوں سے ہلاک ہوئے ہیں. یہ افراد اپوزیشن کے دفتر پر جھڑپوں کے دوران ہلاک ہوئے. حکومت نے ان اموات کی تصدیق نہیں کی ہے. وائس آف امریکہ کے ادریس فال الیکشن کمیشن کے دفتر سے اطلاع دے رہے ہیں کہ انتخابی کمیشن کے کچھ ارکان نے بدھ کے روز استعفی دے دیا ہے. صدر بونگو نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں قوم سے مفاہمت کی اپیل کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی گیبون کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی. خبریں ختم ہوئیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
فرانس میں پیراکی کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنے والے برکینی کے نام سے منسوب لباس پر اٹھنے والے تنازع نے مغربی یورپ کی سیکولر سوسائٹی اور آبادی کے تناسب سے اس کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے درمیان لڑائی کو واضح کر دیا ہے. یہ کشیدیاں, جن میں سے کچھ کو سمجھنا مشکل ہے اور کچھ کا نہیں, دہشت گرد حملوں کی لہر کے نتیجے میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئی ہیں جو ایک دور میں تارکین وطن کا بڑے فخر سے خیر مقدم کر رہا تھا. وائس آف امریکہ کے لوئس ریمیرس کی رپورٹ, یاسمین جمیل کی زبانی.
نارمنڈی کے تاریخی اور قدیم گرجا گھر روئن کی گھنٹیوں کی آواز گونجتی ہے، مگر وہاں آنے والوں میں عبادت گزاروں سے زیادہ تعداد سیاحوں کی ہے۔ یہ جدید دور کا سیکولر فرانس ہے اور کیتھولک چرچ کا اثر و رسوخ گھٹ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جولائی میں دو جہادیوں کے ہاتھوں ایک معمر پادری فادر یوک ہیمل کا قتل ہونا سمجھ سے تقریباً باہر تھا۔ گرجا گھر میں رکھی گئی ایک مسلمان آرٹسٹ کی بنائی ہوئی پادری ہیمل کی تصویر مسلمانوں اور عیسائیوں کے بقائے باہمی کے جذبے کی علامتی اظہار ہے۔ اس کے قریب واقع سینٹ ایٹینے ڈو روورے کے گرجا گھر میں جہاں پادری ہیمل قتل ہوئے تھے اتوار کی عبادت کا ایک اجتماع ہے۔ لوگوں کی تعداد گھٹ رہی ہے اور عبادت گزار عمر رسیدہ ہیں اور گرجا گھر تزئین و مرمت سے آری ہے۔ کئی سال پہلے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر گرجا گھر نے اپنی کچھ زمین ساتھ واقع مسجد کو دی تھی۔ کیتھولک پادری اینٹوینے مولن اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
même parmi les chrétiens il y en a qui ont trouvé ça quand même bizarre qu'on donne un bout parce qu'il a donné pour 1 euro alors c'est sûr
que لوگوں کے لیے یہ چیز قدرے انوکھی اور حیران کن تھی، کیونکہ انہیں یہ زمین محض ایک فرانک میں دی گئی تھی۔ یہ قیمت محض علامتی تھی، یہی کچھ تھا، انہوں نے یہ زمین انہیں دے دی۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے ہاں ایک مسجد بننے جا رہی ہے اور یہ سب عرب وہاں آئیں گے۔ یقینی طور پر اس وقت یہ سوچ تھی۔ یہ الفاظ تھے کیتھولک پادری مولن کے۔ مسجد بہت کامیاب رہی ہے۔ جمعے کے اجتماع میں نمازی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں باہر بیٹھنا پڑتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں برادریوں کو گرجا گھر اور مسجد کے درمیان واقع گیٹ پر فخر ہے۔ یہ گیٹ اندیشوں کے لیے نکاس کے ایک ذریعے کا کام کرتا ہے، تشویش سے افہام و تفہیم تک کے ایک راستے کا کام کرتا ہے۔ پادری ہیمل کے قتل کے بعد کیتھولک چرچ نے مسلمانوں کو اپنے دعائیہ اجتماع میں اور مسلمانوں نے عیسائیوں کو اپنے جمعے کے اجتماعات میں شرکت کی دعوت دی، لیکن حالیہ برسوں میں مسائل سے نمٹنے کے لیے مذہب کا مشترکہ تعلق بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے۔ مسجد کے امام محمد کرابیلا کہتے ہیں،
parler du dans les années 80 parler du racisme parler des choses comme ça des choses économiques mais c'est vrai que
اس سے پہلے کمیونٹی میں مذہبی معاملات کو نہیں چھوا جاتا تھا، اس کی بجائے ہم اخوت و بھائی چارے پر بات کرتے تھے۔ 1980 کے عشرے میں ہم نسل پرستی، اقتصادی امور اور اسی طرح کی چیزوں پر بات کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ دینی مسائل خلیج کی جنگ کے موقع پر ہماری گفت و شنید میں شامل ہوئے۔ اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ لوگ مذہب میں زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے۔ یہ الفاظ تھے مسجد کے امام محمد کرابیلا کے۔ کیتھولک پادری بیل ہیچ اس سلسلے میں کہتے ہیں،
alors des inquiétudes on en a fatalement toujours on va rentrer en France dans une période de préparation des élections
اپنا ہر دن گزار رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم فرانس کے صدارتی انتخابات کی تیاریوں کے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہونے والے بحث مباحثے ہمیشہ، مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ وہ ہمیشہ پرم نہیں ہوتے، گالی گلوچ اور دشنام ترازی اور ان کے موضوعات بہت آتش خیز ہوتے ہیں اور وہ کمیونٹیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے کیتھولک پادری بیل ہیچ کے۔ روئن میں ان کشیدگیوں کو زیادہ تر خاموش رکھا گیا۔ دائیں بازو کے نیشنل فرنٹ کے مقامی عہدیداروں نے اس پر تبصرہ کرنے سے معذرت کی، لیکن جب سے حملے ہوئے ہیں رایامہ کے جائزوں میں اس پارٹی کا گراف اونچا ہوا ہے۔ جس گرجا گھر میں فادر ہیمل کو ہلاک کیا گیا تھا وہاں کچھ لوگ اس خاموشی پر رنجیدہ ہیں۔ ایک خاتون فلورنس جولیانی کہتی ہیں،
j'ai pas remarqué qu'il y avait une grande colère de la population, il y a pas eu de mouvement, il y a pas eu de soulèvement.
یہاں لوگوں میں کوئی قابل ذکر برہمی دکھائی نہیں دیتی۔ اس سلسلے میں کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی شورش نہیں ہے، لیکن یقین رکھیں لوگ اپنے جذبات کا اظہار ووٹ کے ساتھ کریں گے۔ یہ الفاظ تھے ایک خاتون فلورنس جولانی کے۔ کیتھولک ازم کے مقابلے میں سیکولرزم سے زیادہ وابستگی نے آج فرانس کو جوڑا ہوا ہے۔ روئن کے کیتھولک گرجا گھر کے شہر کے رہائشیوں نے روئن کے کیتھولک گرجا گھر کے ایک لائٹ شو میں شرکت کی۔ ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس اقلیت کے ساتھ جس کی تعداد بڑھ رہی ہے اپنے اختلافات کو کس طرح پاٹا جائے اور خیر سگالی کی فضا قائم اور سیکولرزم کو زندہ رکھا جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے مقامی ٹیلی ویژن چینلز کو انتباہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارتی چینلز دکھانے سے اعتراض کریں اور اس سے متعلق قوانین کا احترام کریں۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے چینلز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے ملک میں غیر قانونی طور پر بھارتی ٹی وی چینلز کے پروگرام نشر کرنے والے مقامی ٹی وی چینلز کو متنبع کیا ہے کہ وہ ایسے پروگرام نشر کرنا بند کر دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے گی۔ پیمرا کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ اقدام عام شہریوں کی طرف سے اس بارے میں موصول ہونے والی شکایات کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ پیمرا کے قواعد و ضوابط کے تحت پاکستانی ٹی وی چینلز اپنے ایئر ٹائم کا 6% غیر ملکی ٹی وی پروگراموں کے لیے مختص کر سکتے ہیں، لیکن ایسا وہ پیمرا کی اجازت ہی سے کر سکتے ہیں۔ تاہم پیمرا کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز مقررہ حد سے زیادہ وقت کے لیے بھارتی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ پیمرا کے سربراہ ابصار عالم نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ان ٹی وی چینلز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جو ایسے پروگرام دکھا کر مسلسل قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹی وی چینلز ہی غیر ملکی پروگرام نشر کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کر رکھا ہے اور وہ اس کے مجاز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 اکتوبر کے بعد ایسے ٹی وی چینلز صرف اپنے ایئر ٹائم کا 6% وقت بھارتی پروگراموں کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ معروف تجزیہ کار ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارتی ٹی وی پروگراموں پر پابندی سے لوگوں کو ان پروگراموں سے دور نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول اس کے لیے مقامی ٹی وی چینلز کے تفریحی پروگراموں کے معیار کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے۔
کس طرح روکا جائے، یہ اب پرسنٹیج جو انہوں نے دی ہوئی ہے اس سے تو بہت زیادہ دکھائے جاتے ہیں انڈیا کے پروگرام، لیکن یہ کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز مقابلہ کرنے کے قابل تو ہوں، یعنی کچھ نہ کچھ تو لوگ دیکھیں گے۔ صرف پابندی لگانے سے کام نہیں چلتا ہے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو دکھانے دیکھیں گے۔ یہ دیں گے آپ نہیں دیں گے تو پھر ناجائز طریقے سے دیکھیں گے لوگ۔
بھارتی فلمیں، ڈرامے اور ریالٹی شوز پاکستانی عوام میں مقبول ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے پروگرام دیکھتے ہیں، تاہم کئی ایک لوگ ایسے پروگراموں کا وقت محدود کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے نامزد ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے بھر سے جاری رویے میں نرمی کی قیاس آرائیوں کے برعکس دستاویزات کے بغیر امریکہ میں مقیم تارکین وطن کے خلاف ایک بار پھر سخت کارروائی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بدھ کو ٹرمپ نے ایریزونا میں ایک پرجوش تقریر کی جس میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے اس کلیدی وعدے کو دہرایا کہ وہ نہ صرف میکسیکو کے ساتھ 3200 کلومیٹر طویل دیوار تعمیر کریں گے بلکہ اس کے اخراجات بھی میکسیکو سے حاصل کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ، اسفر امام کی زبانی۔
جائیداد کے کاروبار سے وابستہ ارپتی تاجر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کی رات ایریزونا کے علاقے فونکس میں جذباتی اور گرم جوش تقریر کے دوران میکسیکو کی سرحد پر 3200 کلومیٹر طویل دیوار کی تعمیر کے کلیدی وعدے سمیت اپنے کئی مقاصد کی فہرست جاری کی۔ ٹرمپ کے الفاظ، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو دیوار کی تعمیر کے اخراجات ادا کرے گا 100%۔ وہ اب تک نہیں جانتے لیکن انہیں دیوار کی تعمیر کی ادائیگی کرنا ہے۔ وہ عظیم لوگ ہیں اور ان کی قیادت عظیم ہے، لیکن انہیں دیوار کی تعمیر کی ادائیگی کرنا ہے۔ ایک دن ہم عملی طور پر اپنے خوبصورت جنوبی سرحد پر نہایت مضبوط اور مستحکم دیوار کی تعمیر کا آغاز کریں گے۔ ٹرمپ نے ایک نئی خصوصی فورس کے قیام کا وعدہ بھی کیا جو دستاویزات کے بغیر مقیم تمام تارکین وطن کو امریکہ سے نکال باہر کر کے انہیں ان کے وطن روانہ کر دے گا۔ ٹرمپ کے الفاظ،
Our enforcement priorities will include removing criminals, gang members,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترجیح جرائم پیشہ عناصر، گینگ کے اراکین، سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے اور ویزا کی میعاد گزرنے کے باوجود مقیم تارکین وطن کو نکالنا ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عوامی فلاحی پروگراموں پر انحصار کرتے ہیں اور موجودہ بدعنوان انتظامیہ کے زیر سایہ سلامتی کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حال ہی میں ویزا کی مدت گزرنے کے باوجود یہاں مقیم ہیں۔ ٹرمپ کی تقریر کا جارحانہ انداز بدھ کو میکسیکو کے صدر اینرک پینا نیٹو کے ہمراہ ان کی مشترکہ پریس کانفرنس کے مدھم لہجے سے یکسر متضاد تھا۔ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ پینا نیٹو اور انہوں نے اس مسئلے پر بات نہیں کی، مجوزہ دیوار کی تعمیر کی ادائیگی امریکہ کرے گا یا میکسیکو، لیکن ٹویٹر پیغامات میں میکسیکو کی قیادت کا مسلسل اصرار ہے کہ انہوں نے ٹرمپ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اس رکاوٹ کی تعمیر کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کریں گے۔ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار سابق سیکرٹری خارجہ ہیلری کلنٹن نے بدھ کو سابق فوجیوں کے ایک گروپ سے بات چیت میں کہا کہ ٹرمپ نے میکسیکو کا فوری دورہ کر امریکی صدارت کے عہدے کے لیے درکار قائدانہ صلاحیت کا اظہار نہیں کیا۔ ہیلری کے الفاظ،
It's more than a photo op. It takes consistency and reliability. Actually, it's just like building personal
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تصویری سیشن سے کہیں زیادہ کچھ کرنے کا تھا، اس میں تسلسل اور پائیداری کی ضرورت تھی۔ دراصل یہ بالکل ذاتی نوعیت کے تعلقات بنانے جیسا تھا۔ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، ایسا نہیں کہ آپ ایک دن کچھ کہیں گے اور دوسرے دن ان سے بالکل مختلف۔ یقیناً پورے ایک سال تک ہمارے ہمسائے کی توہین کرنے کے بعد آپ ان کے یہاں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، مگر معاملات ایسے نہیں چلتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم کے دوران سب سے زیادہ مقبولیت پینا نیٹو کے خلاف بیان بازی سے حاصل کی تھی۔ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ کے جنوبی ہمسائے ہماری ملازمتیں حاصل کر لیتے ہیں اور یہاں بدکاروں، جرائم پیشہ قاتلوں کو سرحد پار سے غیر قانونی تارکین وطن بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
50 برس میں پہلی بار بدھ کو کیوبا کے امریکہ کا پہلا عام مسافر بردار جہاز ملک کے وسطی شہر سانتا کلارا میں اترا۔ جیٹ بلو فلائٹ 386 فلوریڈا کے ہوائی اڈے فورٹ لاؤڈرڈیل سے بدھ کے روز روانہ ہوئی۔ امریکہ اور کیوبا کے مابین آخری باضابطہ مسافر پرواز سن 1961 میں روانہ ہوئی تھی۔ دسمبر سن 2014 میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحال ہونے کے بعد جنوری میں دونوں ملکوں نے مسافر پروازوں کا آغاز کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ توقع ہے کہ ملک دیگر شہروں جیسا کہ شکاگو، فلاڈیلفیا، منیپولس اور میامی سے بہت جلد مسافر طیارے پرواز بھریں گے۔ برازیل کے نئے صدر مشیل تیمر نے عہد کیا ہے کہ وہ بحرانوں کا شکار ملک میں نئے دور کا آغاز کریں گے۔ وہ اپنی پیش رو ڈیلما روزیف کے مواخذے کے بعد حلف برداری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر تیمر کا کہنا تھا،
میانمار کے دارالحکومت میں واقع کنونشن ہال میں 17 اقلیتی نسلی گروپوں کے وفود اپنے اپنے علاقائی لباس میں ملبوس امن مذاکرات میں شرکت کے لیے جمع ہوئے۔ اس 5 روزہ کانفرنس میں وہ فوجی حکمرانوں اور سفارتکاروں کے ساتھ باہمی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ میانمار میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کی سربراہ آن سان سوچی نے اس کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کیا ہے۔ مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے آن سان سوچی نے ملک کے عوام سے کہا ہے کہ وہ امن قائم کرنے کی کوششوں میں حکومت کا ساتھ دیں۔ آن سان سوچی کہہ رہی ہیں کہ عوام کی حمایت کے بغیر امن کا کوئی بھی عمل کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ امن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے رہنما نافذ کر دیں، اور نہ یہ کانفرنسوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تمام لوگوں کی شمولیت اور حمایت ضروری ہے۔ امن کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے میانمار کی نئی منتخب حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے تقریباً 10 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو شہریت کے حقوق دے، جنہیں اب تک بنگلہ دیش سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن سمجھا جاتا ہے۔ سن 2012 سے تقریباً 1,20,000 روہنگیا مسلمان راکھین صوبے میں بے گھر ہو کر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی سال بدھ قوم پرستوں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات شروع ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان کو میانمار کی حکومت نے راکھین صوبے کے مسئلے کے حل کے لیے مشاورتی پینل کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ جیف کیسٹر کی رپورٹ تھی، اسد نذیر کی زبانی، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ میانمار میں حکومت اور باغی نسلی گروپوں کے درمیان بدھ کے روز مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ برازیل کے نئے صدر مشیل تیمر نے عہد کیا ہے کہ وہ بحرانوں کے شکار ملک میں نئے دور کا آغاز کریں گے۔ وہ اپنی پیشرو ڈلما روزیف کے مواخذے کے بعد حلف برداری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. صدر تمر کا کہنا تھا
Presente e futuro nos desafiam. Não podemos olhar para a frente com os olhos do passado. Meu único interesse
é que صدر تمر کہہ رہے ہیں ہمیں حال اور مستقبل کے چیلنجز کا سامنا ہے. ہم ماضی کی نظروں کے ساتھ مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے. یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے اور یہ میری واحد دلچسپی بھی ہے کہ میں اپنے آنے والے صدر کے لیے ایک ایسا ترقی یافتہ ملک چھوڑ کر جاؤں جہاں امن و بھائی چارہ ہو اور استحکام ہو. تمر کے اس خطاب سے پہلے برازیل کی سینٹ نے 20 کے مقابلے میں 61 ووٹوں سے روزیف کو برطرف کرنے کے لیے ووٹ دیے جن پر وفاقی بجٹ کے قوانین توڑنے کا الزام تھا. دلما روزیف نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کو اپنی برطرفی کا ذمہ دار ٹھہرایا. ان کا کہنا تھا دلما روزیف کہہ رہی ہیں انہوں نے برازیل کی پہلی منتخب خاتون کو بغیر کسی آئینی جواز کے برطرف کر دیا ہے. لیکن تختہ الٹنے کی سازش صرف میرے خلاف نہیں تھی, یہ میری جماعت اور ان تمام اتحادی جماعتوں کے خلاف تھی جو میری حمایت کر رہی تھیں. لیکن یہ ایک آغاز ہے. یہ سازش کسی بھی ترقی پذیر اور جمہوری سیاسی نظام کے خلاف ہے. یہ تھے دلما روزیف کے الفاظ. روزیف پر الزام تھا کہ انہوں نے سن 2014 کے انتخابات میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی رقوم کو خسارے میں کمی ظاہر کرنے کی خاطر غیر قانونی طور پر استعمال کیا. ایک امریکی اہلکار نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کا دعویٰ ہے کہ شام میں داعش کے شدت پسند گروپ کے ترجمان کی ہلاکت اس کی فضائی کاروائی سے واقع ہوئی, یہ سراسر جھوٹ ہے. ایک بیان میں روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ منگل کے روز صوبہ حلب کے قریب بم حملے میں روسی لڑاکا طیاروں نے داعش کے 40 شدت پسندوں کو ہلاک کیا جن میں ابو محمد العدنانی بھی شامل ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ شام کے شہر الباب پر فضائی کارروائی کے دوران اتحادی افواج نے عدنانی کو ہدف بنایا. پینٹاگون نے کہا کہ فضائی حملے سے مرتب ہونے والے نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے. روس شام کے سربراہ بشار الاسد کی حمایت میں بم حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. مشرقی افریقہ میں الگ ہو جانے والی جمہوریہ سومالی لینڈ ہر سال حاجیوں کے لیے لاکھوں مویشی سعودی عرب برآمد کرتی ہے. حج کے موقع پر دیہی منڈیوں سے بربرا کی بندرگاہ تک ان جانوروں کی تجارت کے بارے میں جیسن پیٹنکن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
ساحل سے پرے دور افتادہ علاقے سے لے کر سومالی لینڈ کی دارالحکومت ہرگیسہ تک لاکھوں بھیڑیں اور بکریاں قرن افریقہ کی اس چھوٹی سی جمہوریہ میں سفر میں ہیں. یہ جانور حج کے موقع پر قربانی کے لیے سعودی عرب پہنچائے جا رہے ہیں. سومالی لینڈ کی ملکی پیداوار کا 60% اور 70% ملازمتیں مشرق وسطی کے لیے مویشیوں کی تجارت سے وابستہ ہیں. بعض مسلمانوں کے نزدیک کالے سر والی بھیڑ کی مذہبی لحاظ سے اہمیت ہے. مولد حسن جمع 10 سال تک ہرگیسہ کی مویشی منڈی میں کام کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی سے اپنی روزی کماتے ہیں اور یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حج کے موقع پر مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. فروخت ہونے کے بعد یہ جانور ٹرکوں میں بھر کر بحیرہ قلزم کی بندرگاہ بربرا پہنچائے جاتے ہیں جہاں وہ ہفتوں قرنطینہ میں رہتے ہیں, جہاں ان کے خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور انہیں حفاظتی ویکسین دی جاتی ہے. ماضی میں سومالی لینڈ کے مویشیوں میں بیماری کے الزامات کے باعث سعودی عرب نے سومالی لینڈ سے مویشیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی. مویشیوں کے سرکاری ماہر علی محمد گلت کہتے ہیں کہ بربرا کے قرنطینہ میں حج کے عروج پر 10 لاکھ سے زیادہ جانور رکھے جاتے ہیں.
It's very, very important. We guarantee that no disease is carried, you know, infected to the importing country.
یہ بہت بہت اہم ہے. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ کوئی بیماری درآمد کرنے والے ملک میں نہیں لائی جاتی, کیونکہ اس سے ہم پر اقتصادی طور پر اثر پڑے گا, بہت نقصان ہوگا. اس کے نتیجے میں ہمارے مویشیوں پر پابندی عائد ہو سکتی ہے. چنانچہ ہم یقینی بناتے ہیں کہ یہاں سے جانے والا ہر جانور بیماری سے پاک ہو۔ قرنطینہ کے بعد بھیڑیں اور بکریاں 20,000 سے 1,20,000 کی تعداد میں بحری جہازوں میں بھر دی جاتی ہیں۔ جانوروں کو اکثر رات کے وقت جہاز میں بھرا جاتا ہے جب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سومالی لینڈ کو اب سوڈان، آسٹریلیا اور دیگر ایسے ممالک سے مسابقت کا سامنا ہے جو حج کے موقع پر اپنے مویشی برآمد کرتے ہیں۔ ایک محقق آبدی عثمان حاجی اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کی تنظیم سے وابستہ ہیں جو مویشیوں کے شعبے کی مدد بھی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی فوقیت برقرار رکھنے کے لیے سومالی لینڈ کو اپنی صنعت کو جدید بنانا ہوگا۔ منڈیوں میں تنصیبات بہت خستہ حال ہیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اپنی پوری برآمدی شاخ میں بہتری نہ لائے تو ہم اپنی موجودہ پوزیشن قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ حاجی کہتے ہیں سومالی لینڈ جانوروں کے علاج میں بھی پیچھے ہے۔ تاہم سومالی لینڈ سے سعودی عرب کو جانوروں کی سالانہ برآمد دونوں ملکوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
چین میں مذہبی آزادی کی صورتحال بدستور باعث تشویش ہے۔ حال ہی میں بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی 2015 کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق چینی حکومت نے مذہبی شعائر کی ادائیگی پر ریاستی کنٹرول جاری رکھا ہوا ہے۔ گزرے ہوئے سال بھر میں ایسی رپورٹیں مسلسل منظر عام پر آتی رہیں کہ حکومت نے رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ مذہبی گروپس دونوں کے پیروکاروں کو ان کے عقائد سے منسلک سرگرمیوں اور عقائد کے مطابق عمل کی بنا پر زدوکوب کیا، حراست میں لیا، گرفتار کیا، اذیتیں پہنچائیں، جیل میں ڈالا یا ہراساں کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ ژنجیانگ کے خود اختیار ویگر کے علاقے میں مذہبی عقائد کے اظہار اور ان کی ادائیگی پر حکومت کے سخت کنٹرول کے نفاذ کے بعد پولیس نے ویگر مسلمانوں کے گھروں پر چھاپوں اور احتجاجی مظاہروں کے دوران ان پر گولی چلائی اور ہلاک کیا۔ چین میں روحانیت کی تحریک فلونگ گانگ کے ایک گروپ نے اپنے پیروکاروں کے عقائد اور اس کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کے اغوا، گرفتاریوں اور پولیس کی حراست میں ان کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ میڈیا اور غیر سرکاری رپورٹوں کے مطابق 7 تبتی باشندوں نے اس سال حکومت کی امتناعی پابندیوں کے خلاف احتجاج کے دوران خود کو نظر آتش کیا۔ اکثر اوقات عہدیداروں نے تبتی بدھ عقیدے کے اظہار کو علیحدگی پسندی اور آزادی پسند سرگرمیوں سے منسلک کر کے تبتی بدھ عبادت گاہوں کے معائنوں اور تلاشی کو جائز قرار دیا۔ غیر سرکاری تنظیموں اور پریس رپورٹوں کے مطابق صوبے ژی جیانگ میں حکام نے غیر قانونی تعمیراتی ڈھانچوں کے خلاف ایک مہم کے سلسلے میں عیسائی کلیساؤں پر نصب 1500 سے زیادہ سلیبیں ہٹانے اور گرجا گھروں کی کچھ عمارتوں کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ ژی جیانگ کے بہت سے پادریوں اور چرچ کے ارکان نے اس مہم کی کھلم کھلا مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں پادری ہوانگ یی ژی اور وکیل زانگکائی سمیت چرچ کے متعدد رہنماؤں اور سرگرم کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ بہت سے علاقوں میں مقامی عہدیداروں نے عیسائی ہاؤس چرچ سمیت غیر رجسٹرڈ مذہبی یا روحانی گروپس کے ارکان کو سزا دینے کے لیے متعدد طریقے استعمال کیے۔ صوبے گوانگ ڈونگ میں حکام نے بدھ لیڈر ووزے ہین کو عمر قید کی سزا دی، جسے ان کے حامی گروپس نے سیاسی محرکات پر مبنی الزامات قرار دیا۔ انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیہ کے ایک دستخط کنندہ کے طور پر چین نے سوچ، ضمیر اور مذہب کی آزادی کے حق کا احترام کا وعدہ کیا تھا۔ امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق سن 2015 کی رپورٹ کے اجرا کے موقع پر کہا کہ جب کوئی حکومت مذہبی آزادی سے انکار کرتی ہے تو وہ نفرت، مایوسی اور بیگانگی کے احساس کو جنم دیتی ہے، جو اس کے شہریوں کو جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا مجرم کے روپ میں ڈھال دیتی ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ مذہبی تکثیریت ہر شہری کے عقائد کا احترام کا اظہار کرتی ہے اور ہر ایک کو پورے معاشرے کی کامیابی میں اپنا حصہ ڈالنے کا ٹھوس جواز فراہم کرتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی قوم اس صورت میں اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتی اگر اس کے عوام کو اپنا عقیدہ آزادانہ طور پر چننے اور اس پر عمل کرنے کے حق سے کھلم کھلا محروم کیا جاتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اور آئیے اب پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو ایک انٹرویو سناتے ہیں۔ ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے یہ انٹرویو لیا ہے فاخرہ عباسی سے، آئیے سنتے ہیں۔
اچھا، اب آئیں گے آپ کے کامرس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کی طرف، کہ آپ کی بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس کی روزگار کے حوالے سے آج کل کیا اہمیت اور اسکوپ ہے۔
اسپیشلی اگر میں اپنے کالج کی بات کروں گی تو یہاں پہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں تو ہماری جو پلیسمنٹ ریشو ہے وہ اس ٹائم 82% ہے، جو کہ یہاں کے کسی بھی اسکول میں اسکول کے کمپیریزن بہت ہائی ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بہت سے جاب فیئرز اسٹوڈنٹس کے لیے آفر کرتے ہیں، اور جاب فیئرز میں ہم ڈفرینٹ لوکل کمپنیز کو جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ ہماری بہت فیڈرل اینڈ لوکل جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں اور یہاں سے ہمارے اچھے اسٹوڈنٹس کو وہ ہائر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جیسا کہ یہ 82% جو آپ نے ریشو ہماری دیکھی ہے، تو ہمارے اسٹوڈنٹ اس ٹائم بہت بڑی آرگنائزیشنس میں کام کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک میں ہمارے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں، یونائٹیڈ نیشنز میں ہمارے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو فیڈرل آرگنائزیشنز ہیں، آئی ٹی کی بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، مائیکروسافٹ، گوگل، وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔
ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ میں کرنا چاہوں گی کہ آن لائن اپلائی کرتے ہوئے اسکالرشپس کے حوالے سے کبھی فراڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو کس قسم کے فراڈ ہو سکتے ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟
ڈیفینیٹلی آن لائن ایجوکیشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے یہ چیز معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ اسکول کی اسٹیبلٹی کتنی ہے، اس کی ایکریڈیشن، اس کی ریکگنیشن اور اس کی سرٹیفیکیشن۔ سو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ جو بھی اسکول ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ یہاں پہ آن لائن آپ کو تمام انفارمیشن اسکول کی آفیشیل ویب سائٹ سے مل جاتی ہے، تو اس پہ جو آفیشیل ویب سائٹ پہ جو آفیشیل نمبرز ہوتے ہیں اسی پہ ڈیفینیٹلی کال کر کے۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ایک اسکول امریکہ کے اندر موجود ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ سب صحیح ہوگا، جب تک کہ آپ، اور پھر ایک مین چیز یہ ہے کہ جب آپ اسکول کی ایکریڈیشن دیکھتے ہیں تو جس آرگنائزیشن سے اس کی ایکریڈیشن ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے سب سے پہلے اسکول کا نام وہاں سے ڈھونڈے۔ اگر اس کی لسٹ میں اسکول کا نام موجود ہے تو دین یو کین ٹرسٹ اینڈ یو کین اپلائی فار آن لائن ایجوکیشن اینڈ پے دا فی۔
بعض اوقات فاخرہ اسپیلنگ تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے بھی گھپلا ہو جاتا ہے، تو آپ یہ بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ ذرا اسپیلنگ پر خصوصی توجہ دیں کہ اصل کالج میں اور جو نقلی کالج ہے اس میں۔
جی بالکل، اس کی جو مین اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے، جب بھی آپ کسی بھی ایکریڈیشن باڈی میں جا کے اس اسکول کا نام معلوم کرنا چاہیں تو ہمیشہ اسکول کے ساتھ وہاں کا ویب سائٹ لنک موجود ہوتا ہے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈبل چیک کر کے ہی آن لائن ایجوکیشن یا ڈسٹنس ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے۔
ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ میں کرنا چاہوں گی کہ آن لائن اپلائی کرتے ہوئے اسکالرشپس کے حوالے سے کبھی فراڈ بھی ہو جاتے ہیں، تو کس قسم کے فراڈ ہو سکتے ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟
ڈیفینیٹلی آن لائن ایجوکیشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے یہ چیز معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ اسکول کی اسٹیبلٹی کتنی ہے، اس کی ایکریڈیشن، اس کی ریکگنیشن اور اس کی سرٹیفیکیشن۔ سو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ جو بھی اسکول ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ یہاں پہ آن لائن آپ کو تمام انفارمیشن اسکول کی آفیشیل ویب سائٹ سے مل جاتی ہے، تو اس پہ جو آفیشیل ویب سائٹ پہ جو آفیشیل نمبرز ہوتے ہیں اسی پہ ڈیفینیٹلی کال کر کے۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ایک اسکول امریکہ کے اندر موجود ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ سب صحیح ہوگا، جب تک کہ آپ، اور پھر ایک مین چیز یہ ہے کہ جب آپ اسکول کی ایکریڈیشن دیکھتے ہیں تو جس آرگنائزیشن سے اس کی ایکریڈیشن ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے سب سے پہلے اسکول کا نام وہاں سے ڈھونڈے۔ اگر اس کی لسٹ میں اسکول کا نام موجود ہے تو دین یو کین ٹرسٹ اینڈ یو کین اپلائی فار آن لائن ایجوکیشن اینڈ پے دا فی۔
بعض اوقات فاخرہ اسپیلنگ تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے بھی گھپلا ہو جاتا ہے, تو آپ یہ بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ ذرا اسپیلنگ پر خصوصی توجہ دیں کہ اصل کالج میں اور جو نقلی کالج ہے اس میں.
جی بالکل, اس کی جو مین اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے, جب بھی آپ کسی بھی ایکریڈیشن باڈی میں جا کے اس اسکول کا نام معلوم کرنا چاہیں تو ہمیشہ اسکول کے ساتھ وہاں کا ویب سائٹ لنک موجود ہوتا ہے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈبل چیک کر کے ہی آن لائن ایجوکیشن یا ڈسٹنٹ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے.
پاکستان کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا اور اب آپ کیا کرنے والی ہیں؟
جی بالکل, بیسیکلی یہاں سے ابھی ہمارے اسکول کی کولیبریشن جو ہے وہ بہت سے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جاری ہے پاکستان کے اندر, جہاں پہ ہم ڈفرینٹ اسکول کے ساتھ کولیبریشن کریں گے اور اسٹوڈنٹ کے پاس یہ اپرچونیٹی موجود ہوگی کہ وہ اپنی ایجوکیشن کا ایک حصہ پاکستان سے کمپلیٹ کر کے پھر اس کو فائنلائز کرنے کے لیے وہ یہاں پہ ہمارے پاس آئیں گے اور پھر ان کو فائنل ڈگری جو ہے وہ امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی سے ملے گی. تو اس کے لیے ابھی ہم بہت سے اسکولس کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور ہماری کولیبریشن بہت نیئر فیوچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, جس کی انفارمیشن لیٹر آن اسٹوڈنٹ ہماری ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پاکستان میں سیمینارز وغیرہ کر رہی ہیں, وہاں پہ فری سیمینارز ہو رہے ہیں ان کے. اس میں ایک میں یو ایس ای ایف پی کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ پاکستان میں اسلام آباد, لاہور اور کراچی تین جگہوں پہ وہ سیمینارز کرتے ہیں یہاں کے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو بیسیکلی میرا نیئر فیوچر میں پلان ہے کہ میں خود بھی پاکستان جا کے ڈفرینٹ سیمینارز جو ہے وہ آرگنائز کراؤں گی تاکہ میں اسٹوڈنٹ کو انفارمیشن زیادہ سے زیادہ دے سکوں اپنے کالج کے حوالے سے.
دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو.
رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک امریکی ہسپتال میں امراض قلب میں مبتلا 10 لاکھ سے زائد افراد کا مشاہدہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواتین میں ہارٹ اٹیک سے ہلاکت کی شرح مردوں کی بنسبت زیادہ ہے. ان میں سے بیشتر خواتین کو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. مس کیمبرلی کا شمار بھی ان خواتین میں ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئی. وہ بظاہر صحت مند دکھائی دیتی تھی, تاہم 2 برس قبل وہ تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ کمر میں درد محسوس کر رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ علامات ہارٹ اٹیک کے ہوں گے. وقت کے ساتھ ساتھ جب درد شدید ہوتا گیا تو مس کیمبرلی کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا. وہ کہتی ہیں کہ پیرامیڈک نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ علامات ہارٹ اٹیک کے ہیں. اسی موضوع پر کی گئی ایک تازہ تحقیق سے منسلک ڈاکٹر کینٹو کہتے ہیں کہ اعداد و شمار کے مطابق حیران کن حد تک کم عمر خواتین سینے میں درد کے علاوہ دیگر علامات کے ساتھ ایمرجنسی رومز میں آتی ہیں. ان علامات میں سانس میں دقت, چکر آنا اور کمر میں درد کا ہونا ہے. ان میں سے 15% خواتین کی حالت نازک ہوتی ہے بنسبت ان 10% مردوں کے جو عمر کے اسی حصے میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر کینٹو کہتے ہیں کہ کم عمر خواتین میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس عمر کے مردوں کے. وہ کہتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک کی علامات غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کے مطابق وہ خواتین جو بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے مانع حمل ادویات کا استعمال کرتی ہیں ان میں بھی ہارٹ اٹیک کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آج پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے قمر عباس جعفری, اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.